السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگو، محترم بھائیو، عزیز دوستو، ریسیور کے ذریعے گھروں میں سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم فرقان حمید کی آخری سورتوں میں سے تین آیتوں پر مشتمل ایک مختصر سی سورت سورہ العصر تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ عصر یہ قرآن کریم کی مختصر سی سورت ہے، صرف تین آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ جو آخری سورتیں ہیں یہ تلاوت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ صورتیں بڑی جامع ہیں. سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کے لیے یہی ایک صورت کافی ہے، اگر وہ اس کا مفہوم سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت کافی ہے. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کی آپ مختصر سی صورت لے لیں، مختصر سی آیت لے لیں، اگر اس کا مفہوم، اس کا مطلب انسان سمجھ لے اور پھر اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو انسان کی نجات کے لیے وہ ایک آیت اور ایک سورت کافی ہو جاتی ہے. سورہ عصر جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے، آگے جو مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے، جو جواب قسم ہوتا ہے، تو اس کی اہمیت جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ انسان کی توجہ اس طرف ہو جائے اور وہ غور کرے کہ یہ کتنا اہم مفہوم ہوگا اور کتنی اہم بات کہی جا رہی ہوگی کہ جس میں خود خالق کائنات قسم اٹھاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتا ہے اور آگے جو جواب قسم آتا ہے، آگے جو بات بتائی جاتی ہے، جو مفہوم بتایا جاتا ہے، ان دونوں میں کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہوتا ہے. اور یہاں سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم اٹھاتا ہے. اس سورت کا ترجمہ سننے سے پہلے تھوڑا سا آپ شان نزول اس کا آپ سنیں تو اس سورت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد جس ہستی کا رتبہ اور مقام ہے، مفسرین نے لکھا ہے بعض اقوال کے مطابق یہ ان کے متعلق یہ سورت نازل ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک زمانہ جاہلیت کے ایک ساتھی تھے، اسلام سے پہلے کے ایک ساتھی تھے، نام ان کا ابو الاسد تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا اعلان کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صرف حضرت ابوبکر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اپنا سب کچھ اسلام پر لوٹا دیا. تاجر آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، مال و دولت بھی لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دی. آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک غزوے میں نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے، جو توفیق ہے وہ لائیں، ہم جس غزوے کی طرف جا رہے ہیں بڑی مشکل مہم ہے، اس میں مال کی بھی ضرورت پڑے گی، جان کی بھی ضرورت پڑے گی. تو صحابہ مالی قربانی دیتے رہے، لاتے رہے اور حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے اور حضرت عمر بھی مالدار آدمی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال جتنا ملکیت میں تھا آدھا لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کتنا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول آدھا لے کر آیا ہوں. اور دلی دل میں خوش ہو رہے ہیں کیونکہ صحابہ، اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے پر نظر ہونی چاہیے. ہم تو دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے
والے پر نظر کرتے ہیں کہ وہ اتنا مالدار ہے، اس نے اتنا کما لیا، میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں، میں بھی اتنا کماؤں، تو یہ حرص کبھی پوری نہیں ہوگی، اس سے آگے بڑھ کر کوئی ملے گا، اس سے بڑھ کر کوئی ملے گا. تو فرمایا کہ اگر اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہتے ہو، ورز بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. مالدار یہ دل سے انسان مالدار ہوتا ہے. ایک آدمی اگر آگے بڑھنے کی سوچتا رہے، آگے بڑھنے کی سوچتا رہے، تو اس کی وہ حرص کبھی پوری نہیں ہوگی. تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم والے پر نظر رکھو، اور دینی معاملات میں اپنے سے آگے والے پر. تو حضرت عمر بھی یہاں دین کا مسئلہ تھا، تو حضرت عمر نے سوچا میں جو آدھا لے کر آیا ہوں، تو ابو بکر کے پاس اس آدھے کے برابر بھی مال نہیں ہے، اتنا نہیں بچا، وہ پہلے سب کچھ لٹا چکے ہیں، سب کچھ پہلے دے چکے ہیں، تو اتنا نہیں ہوگا. اگر سب کچھ بھی اٹھا کر لائیں تو آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو حضرت ابو بکر بھی آئے اور کچھ اٹھا کر لے آئے، تو حضرت عمر خوش ہیں کہ آج میں نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا آگے. تو نبی علیہ السلام نے جو سوال کیا، جو پوچھا، وہ الفاظ بدل دیے. حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ کتنا لے کر آئے ہو، تو حضرت ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا کتنا لے کر آئے ہو، حضرت ابو بکر سے پوچھا کتنا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو. تو حضرت عمر نے وہی سر پکڑ لیا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی، جو کچھ گھر میں تھا، حتیٰ کہ کپڑے سینے کی اگر سوئی بھی تھی، جو کچھ تھا سب لے کر آ گیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں. تو حضرت عمر نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے کہ کاش اگر ابو بکر مجھ سے یہ سودا کر لے کہ راتوں میں سے صرف ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، تو میں اس کے لیے راضی ہو جاؤں گا اور بخوشی یہ سودا کر لوں گا. اور حضرت عمر کی کتنی نیکیاں تھیں. اما عائشہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، رات مطلع صاف ہے، آسمان صاف ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں. حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا، ستاروں کی طرف دیکھا، کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا آپ کی امت میں کہ جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گی یا ستاروں کے برابر ہوں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میری امت میں ایک ہے وہ خوش نصیب کی جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اور ستاروں کے برابر ہیں. فرمایا وہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے عمر ہیں. عمر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ ستاروں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ. تو اما عائشہ کچھ پریشان ہوئی اور فوراً زبان سے نکل گیا کہ اللہ کے نبی، میرے ابا، دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ابا کی اتنی نیکیاں ہوں گی اور آپ کی زبان پر میرے ابا کا نام آئے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ایک پرڑے میں رکھ دی جائیں اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکیاں ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے، تو وہ وزنی ہو جائیں گی، اور ابو بکر کے جو احسانات ہیں مجھ پر اور اسلام پر، اللہ نے مجھے یہ ہمت دی ہے، توفیق دی ہے کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، آخرت میں اللہ ان احسانوں کا بدلہ چکائے گا، تو اس کی تو اتنی نیکیاں ہیں. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ اگر یہ سودا ہو جائے تو میرے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. تو اپنا سب کچھ ابو بکر نے اسلام کے لیے، مال سب کچھ لٹا دیا. تو وہ جو آپ کے ساتھی تھے ابو الاسد، اس نے ابو بکر سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، آپ بڑے خسارے میں رہے ہیں، آپ بڑے نقصان میں رہے ہیں، ایک شخص کے کہنے پر آپ نے اپنے آباؤ و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، ایک شخص کے اعلان پر، دعوت پر آپ نے اپنا سارا مال اس پر لوٹا دیا. آپ تو اتنے کامیاب تاجر تھے، اور کامیاب تاجر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے مال میں اضافہ ہو وہ سودا کرے کہ جس میں اس کو دنیاوی فائدہ ہو. تو نے تو اپنا نقصان کر دیا اور سب کچھ لوٹا دیا. اس سے پہلے کہ ابو بکر یہ جواب دیتا کہ گھاٹے میں تو رہا اور نقصان میں رہا تو اللہ نے سورہ عصر نازل کر دی اور اللہ نے جواب دیا کہ ان سے کہہ دو, ابو الاسد سے کہہ دو کہ اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, اور پھر خود فیصلہ کرو کہ خسارے میں ابو الاسد ہے یا ابو بکر ہے. اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی, مجھے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے, میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. مگر کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں, کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ ان کی چار صفات بیان کیے. ایک تو یہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جس نے اپنے عقائد کو درست کر لیا ہو, جو ایمان لایا ہو, عقائد کی درستگی کی ہو, اور دوسرا عمل صالح کیا ہو, اور تیسرا وتواصوا بالحق, حق کی تلقین کی ہو, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرتا ہو. تو یہ چار صفات جس میں پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے, باقی سارے اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ گھاٹے میں. اور یہاں زمانے کی قسم اس لیے اٹھائی کہ زمانے کی اہمیت بتائے گی کہ اے انسان تو جس دنیا میں رہتا ہے, جو زمانہ گزر گیا ہے ماضی ہے یا جو زمانہ گزر رہا ہے, دونوں زمانوں کی قسم ہے, جو زمانہ گزر گیا اس پر غور اور فکر کر, پہلی قوموں کے واقعات پڑھ, پہلی قوموں کے واقعات سے عبرت اپنے لیے لے, جو ماضی ہے اس سے عبرت پکڑ, اور جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں تو عمل کر, اس زمانے کو ضائع نہ کر, اور یہی اعمال تمہارے آخرت میں کام آئیں گے. ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ, ایک ایک سیکنڈ انسان پر گزرتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. زمانے کی اتنی اہمیت ہے, اسے اپنے لیے آخرت کے لیے نجات کے طور پر اس زمانے کو بناتا ہے یا اپنے اخروی نقصان کے لیے اس زمانے کو بناتا ہے, یہ تیرے ہاتھ میں ہے. زمانہ اتنا اہم ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں, ایک بزرگ کا قول لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سورہ عصر کی تفسیر ایک ایسے شخص سے سمجھی کہ جو برف فروش تھا. بڑے بڑے بلاک, جہاں گرمیاں ہوتی ہیں تو وہاں برف کے بڑے بڑے بلاک ہوتے ہیں, تو برف رکھی ہوئی تھی اور گرمیوں میں وہ برف بیچ رہا تھا, ٹکڑے کر کے بیچتا تھا, اور وہ آواز لگاتا تھا کہ رحم کرو اس تاجر پر کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے, جتنی دیر کرو گے یہ سرمایہ پگھلتا رہے گا. فرمایا مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے کہ انسان یہ وقت تیرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, اس وقت کو قیمتی بنا لے, یہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا, یہ تیرا سرمایہ پگھل رہا ہے, اس وقت کی اہمیت ہے, جو گزر چکا ہے اس سے عبرت پکڑ, اور جو گزر رہا ہے اس میں عمل کر, اور جو آنے والا زمانہ ہے اس کے لیے تیاری کر, اور اپنی آخرت اس زمانے سے نکال. دنیا کسے, دنیا تو ایک کھیتی ہے, انسان اس میں جو بوتا ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بوئے گا آخرت میں وہی ملے گا. تو یہاں زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتا ہے کہ لوگ نقصان میں ہیں, لیکن ان چار صفات کے جو مالک ہوں گے وہ نقصان میں نہیں ہوں گے. اب بتاؤ ابو بکر خسارے میں ہے یا ابو الاسد خسارے میں ہے؟ تو وہ تو ایمان بھی لایا, عمل صالح بھی کیا, اور اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے. اور اس میں جن چار صفات کا ذکر ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں دو کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, عقائد کی درستگی, اپنے عقیدے کو درست کرنا, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل صالح میں بڑھوتری, عمل صالح میں آگے بڑھنا, عمل صالح کرنا, ایمان لانا, عقیدے کو درست کرنا, اور عمل صالح کرنا, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. وتواصوا بالحق, جو اپنے عقیدے کو درست کیا, جو ایمان لایا, وتواصوا بالحق, اب اسی ایمان کی درستگی کی اور عمل صالح کی دوسروں کو تلقین کرے, خود بھی اپنے عقیدے کو درست کرے, عمل صالح کرے. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی کہ صرف اپنی ذات نہیں, بلکہ اور بھی سوال ہوگا کہ اس کی دوسروں کو بھی تلقین کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور منکرات سے، گناہوں سے دوسروں کو روکے، خود بھی روکے۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف بھی کرے، نیکیوں کی دعوت بھی دے، نیکیوں کی طرف بلائے بھی، ان کے عقائد کی درستگی کی طرف بلائے، اور برائیوں سے روکے اور برائیوں کے نقصانات بتلائے۔ یہ چار صفات جس میں پائی جائیں تو کہتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سارے لوگ خسارے میں۔ اب ہے چھوٹی سی صورت ہے، مختصر سی صورت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مفہوم بڑی وسیع ہے کہ ایک آدمی کا عقیدہ بھی درست ہو جائے، صاف ستھرا عقیدہ ہو، بے داغ عقیدہ ہو، اور عمل صالح بھی کرتا ہو، اس کو اس کی سمجھ بھی ہو، پہچان بھی ہو، اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہو، نیکیوں کی اور برائیوں سے روکتا بھی ہو، تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ یہ نقصان میں نہیں۔ اب ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے کہ اس میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اب جو آخری پہلی دو صفات جو ہیں وہ تو ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے، میں مسلمان ہوں، ایمان بھی لایا ہوں، عقیدہ بھی درست ہے، عمل صالح بھی کرتا ہوں، لیکن آخری دو پر سوچنا چاہیے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور یہ بھی فرائض میں سے ہے، انسان کے فرائض میں سے ہے امر بالمعروف، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے لیے جیسے جماعتوں کی صورت میں لوگ نکلتے ہیں، باہر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ بھی فرض ہے لیکن فرض کفایہ کی صورت میں۔ لیکن انفرادی جو دعوت ہے، انفرادی جو دعوت ہے وہ انسان پر ہر وقت فرض عین ہوتی ہے۔ فرض کفایہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تمہارے سر سے ایک گناہ کا بوجھ ہٹا رہے ہیں، یہ ہر وقت۔ اگر سارے کے سارے لوگ اس سے ہٹ جائیں تو ساری امت گنہگار ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پر عذاب آ جائے، لیکن ایک طائفہ، ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو ہر وقت دین کی دعوت دیتی رہے۔ لیکن جو انفرادی دعوت ہے یہ ہر وقت ہر ایک پر فرض عین ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزہ اقارب کو، اپنے رشتہ دار کو، کسی کو انسان دیکھے کہ وہ گناہوں کے راستے پر ہے، وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے، تو اس پر فرض عین ہو جاتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ جو بڑی سخت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یا تو ہلاکت میں اپنے نفس کو ڈال دیتا ہے یا اسے نجات دلاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اس کو اسی زمانے سے حاصل ہوتی ہیں کہ ہر دن جو زمانہ، ہر دن جو آتا ہے وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اگر گناہ کے راستے پر چل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور اگر نیکیوں کے راستے پر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نجات دلاتا ہے۔ تو اس صورت پر انسان کو غور اور فکر کرنا چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمارے عقیدے درست ہیں، ہم عمل صالح کرتے ہیں، لیکن وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ہم دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی مسجد کی طرف بلاتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، تو اس فریضے کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، اور اگر کوئی یہ فریضہ بھی نہیں کرتا تو وہ بھی نقصان میں ہے، اور ایسے نقصان میں کہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے کہ ان چار قسموں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ تو ہے تو ابو بکر کی شان میں یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس میں اکثر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ان کی شان میں اور ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب، اس سے ان کی شان معلوم ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر کی مثال میرے دین میں ایسی ہے کہ انا مدینۃ العلم و ابا بکر اساسہا، کہ میں علم کا ایک شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے. اگر بنیاد ہی صحیح نہ ہو, اگر بنیاد ہی صحیح نہ ہو تو پھر وہ شہر قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی بنیاد ہے, وہ عمر ان جدارہا, عمر اس کی دیواریں ہیں, وہ عثمان ان سقفہا, عثمان اس کی چھت ہے, وہ علی ان بابہا, اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. کسی ایک کا انکار کر آپ دین کی عمارت کو گرا رہے ہیں. تو اس لیے تمام صحابہ, سارے کے سارے صحابہ, جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں, سب کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سارے محفوظ ہیں. صحابہ سارے محفوظ ہیں, انبیاء معصوم ہیں, صحابہ محفوظ ہیں. صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے, ہوئی ہیں, لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اگر صحابہ پر ہم تنقید کریں گے یا صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے تو اپنے ایمان پر اور دین کی ہم اس شہر پر انگلی اٹھائیں گے اور اس شہر کو گرانے کی ہم کوشش کریں گے. تو اس لیے تمام صحابہ محفوظ ہیں, لیکن سب میں جو پہلا نمبر آتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ساری امت کی نیکیاں ایک پرڑے میں ہوں تو ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لے اور ایمان پر موت آ جائے, جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی. وہ صحابی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ مجھے دیکھ لے اور ایمان پر موت آ جائے, جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. تو ان کی حفاظت تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہے. تو اس لیے یہ صحابہ کا رتبہ اور مقام, یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے. تو یہ مختصر سی صورت ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. جب آپ نماز میں یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ, ان کا مفہوم جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ عمل کرنے میں آسانیاں ہوں گی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر
Thank you.
نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے ساتھی آگے آگے ہو کر بیٹھتے جائیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں ساتھی۔ یہ لاسٹ فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1350 پاؤنڈ ہے۔ اللہ پاک آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ یہ 50 پاؤنڈ مرحوم مہدی خان صاحب کی فیملی کی طرف سے مسجد کے لیے دیے ہیں، دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لیے اللہ پاک اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے۔ یہ ایک اعلان اور کرنا ہے کہ جو کپڑے وغیرہ یہاں تو رکھا ہوا ہے، ہم نے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ چارٹی والے آ کے لے جاتے ہیں یہاں سے، امہ ویلفیئر والے، جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں جو پہننے کے قابل ہوتے ہیں، نئے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے کپڑے یا بغیر سلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ اگر کوئی پاکستان بھیجنا چاہے اور کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ وہاں پہنچ جائیں، تو یہ راجہ واجد صاحب جو اسٹک پورٹ روڈ پہ ہیں تو وہ بھی بھیجتے ہیں پاکستان، تو وہاں ان تک پہنچا سکتے ہیں وہ کپڑے آپ کے، وہ پاکستان بھیج دیں گے۔ تو اس کا ساتھی خیال رکھا کریں، یہاں کپڑے تو آتے ہیں، یہاں بھی ڈالتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں ساتھی، لیکن بے آئینی ہی کپڑے وہاں تک پہنچ جائے اور وہ اچھے کپڑے ہیں اور بغیر سلے ہوئے ہیں یا سلے ہوئے ہیں اور نئے کپڑے ہیں، تو اگر ان کے ذریعے آپ بھیجنا چاہیں تو وہاں آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ آپ کے کپڑے بھیج دیں گے۔ جزاک اللہ۔ آگے آگے ہوتے جائیں ساتھی۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو
ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
صفیں درست کر لیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، مل مل کر کھڑے ہو جائیں ساتھی، آگے کی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں، دائیں بائیں اگلی صفوں میں جہاں بھی خالی جگہ ہو اسے مکمل کریں، صفوں کا خاص خیال رکھیں، صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے. آخری صف مکمل ہو جائے تو آخر سے ساتھی بتا دیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللهم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.